السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ہود 12واں پارہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف. ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. ایک اور ترجمہ لکھ لیتے ہیں. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ وہی بات ہے دراصل جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. اور تقریباً ہر نبی کے لیے ہی ہمیں یہ لفظ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں پوری انسانیت کے لیے کا فتح للناس کا لفظ آتا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا. سورہ انبیاء میں ہم پڑھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی جو توحید کی دعوت ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم کو دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو. تو یہاں پر نوح علیہ السلام کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے اور اس توحید کی دعوت کو نہیں اپنایا تو مجھے تمہارے تعلق سے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں بڑا عذاب نہ آ لے. اور یہی ہوتا آیا ہے کہ جب رسول آ جاتے ہیں اور رسول کی دعوت پر اگر کوئی لبیک نہیں کہتا، ان کی بات نہیں مانتا، تو پھر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر ان پر سے عذاب کو ٹالا نہیں جاتا. پچھلی قوموں کی یہی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، قوم فرعون، عاد، سمود، قوم لوط، ان سب کا حال یہی ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو حجت تمام کر دی گئی. لہذا اسی لیے نوح علیہ السلام یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے تمہارے تعلق سے ڈر ہے کہ کہیں تم کو عذاب نہ آ لے، اور عذاب بھی کیسا، یومین علیم، ایک دردناک دن کا عذاب، ایسا عذاب جو کہ بہت ہی خطرناک ہوگا، دردناک ہوگا، رنج و علم والا ہوگا عذاب. اب ان کے سرداروں کا جواب کیا تھا ان کی اس دعوت کے جواب میں؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشر ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اب یہ جواب بھی قابل غور ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جواب تقریباً ہر قوم نے دی ہے. سیم اسی طرح کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں سرداران قریش نے بھی دیا تھا، اور دوسرے نبیوں کا واقعہ پڑھیں گے وہاں پر بھی ہمیں یہی بات نظر آئے گی. اور یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جو جواب دیا وہ بھی یہی جواب تھا. اور یہاں پر ملا کا لفظ آیا ہے. ملا کہتے ہیں کسی بھی طبقے کے ایسے اعلیٰ لوگ جن کی بات مانی جاتی ہو، جو اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. ان میں سرداران بھی آ جائیں گے، بادشاہ بھی آ سکتے ہیں، یا پھر بادشاہ کے جو خاص مشیر ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، یا ایسا مالدار طبقہ معاشرے کا جن کی بات مانی جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی زیادہ تر جو الیکشن جو جیتے جاتے ہیں، تو یہ الیکشن دراصل یہ انہی معاشرے کے جو ملا ہیں، یہ ملا کے تھرو ہی الیکشن جیتے جاتے ہیں سارے. کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی ساری اندر ہی اندر ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں، کون سا بڑا بزنس مین کتنا پیسہ لگائے گا، جس نے اس شخص کو کھڑا کیا ہے یا جس پارٹی کو وہ سپورٹ کر رہا ہے. اور جو شخص جتنا اس میں اپنا سرمایہ لگاتا ہے، تو وہ کیوں لگاتا ہے دراصل اپنا سرمایہ؟ تاکہ بعد میں جب وہ شخص حکومت میں آئے تو اس کو اپنے بزنس کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں. اور دنیا میں تقریباً تمام جگہ یہی اصول کار فرما ہے، یہی چیزیں چل رہی ہیں، لوگ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تمہارے لیے پیسہ لگاتے ہیں الیکشن میں، اگر تم جیت کر آؤ گے تو پھر تم ہم کو پوری طرح سپورٹ کرو گے، بینکوں سے قرضہ ہم لیں گے، چاہے گورنمنٹ کا نقصان ہو تو ہو، ہم کو سود کی شرح بھی پے نہیں کرنی پڑے گی جتنی عام لوگوں کو پے کرنی پڑتی ہے، ہمیں جگہ جگہ کمپنیز کھولنے کے لیے ساری سہولتیں مہیا کی جائیں گی اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس بھی نہیں لگے گا. یہ آسانیاں حاصل کرنے کے لیے لوگ پہلے پیسے لگاتے ہیں، یہ ملا، یہ سردار، یہ معاشرے کے یہ طبقے کے وہ افراد جو بزنس میں آگے ہوتے ہیں، جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، تاکہ بعد میں اپنا کام نکلوا سکے. یہ سرداران بھی دراصل وہی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے جن کی چلتی تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جواب میں اس کی قوم کے سردار، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارازل تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو. کہ یہاں پر بات ماننا تو دور کی بات، بلکہ الٹا انہی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، وہی جو جاہلانہ اعتراض جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، اور اسی لیے نبیوں کے واقعات بتائے گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نبیوں کے واقعات آپ کو بہت ملیں گے، اور یہ نبیوں کے واقعات دراصل اس لیے بھی بتائے گئے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے صرف اسی نبی کو نہیں بھیجا ہے، پہلے بھی ہم نبی بھیجتے رہے ہیں، دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسولوں کو بھی اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسے آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. تو جب ہم کسی اور کا سنتے ہیں تکلیف کا یا کچھ اور مشکلات کا، تو پھر ہم کو ہمارا بوجھ، ہماری مشکلات کم لگنے لگتی ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جا رہا تھا کہ آپ تو ہمیں انسان ہی لگتے ہیں، سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے یہ تو کیسے رسول ہیں کہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے ہماری طرح. ہمیشہ سے یہ جو اعتراض رہا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بشریت پر اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا نبی بشر کیوں ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ نبی کچھ اور ہونا چاہیے تھا، فرشتہ ہوتا، کوئی نور ہوتا، کچھ تو بھی ہوتا، لیکن انسان نہ ہوتا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل بدعت ہیں، انہیں اللہ کے رسول کو بشر کہنا بڑا گراں گزرتا ہے. کہتے کہ نہیں بشر تو نہیں اللہ کے رسول، لیکن ہاں کچھ اور ہے، نعوذ باللہ. تو یہی اعتراض ان لوگوں کو بھی تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کو، کہ ہم تو تم کو اپنے ہی جیسے بشر دیکھتے ہیں، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تو بھلا کیا خاص بات ہوئی تمہیں، پھر تم کیوں رسول چنے گئے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ تو ایک معمولی انسان ہیں، ہمارے جیسے سوتے جاگتے ہیں، آپ کو اولاد بھی ہے، آخر ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کی طرف سے پیغمبر مقرر ہوئے ہیں؟ پھر مکہ کے جو اونچے طبقے کے بڑے لوگ تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے تھے کہ کون آپ کے ساتھی ہیں؟ یہ چند سر پھرے لڑکے جنہیں دنیا کا کوئی تجربہ نہیں. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ابتدا میں جتنے بھی تقریباً صحابہ ایمان لائے تھے، وہ سب نوجوان تھے، 30 سال کے اندر، زیادہ تر تو 20, 22 اور 24 کی عمر والے لوگ تھے. تو کہنے لگے کہ اچھا یہ نوجوان لڑکے جن کو کچھ زندگی کا تجربہ نہیں ہے، ان لوگوں نے تم پر ایمان لایا؟ یا پھر وہ معاشرے کا غلام طبقہ، ادنا طبقہ، وہ سمجھتے ہیں کہ غریب لوگوں کو کوئی بصیرت نہیں ہوتی اور ان کو بصیرت نہیں ہے، اسی لیے آپ پر ایمان لائے ہیں. آپ دیکھیں ان کی سوچ، اور کہتے ہیں کہ ان کو کیا سمجھ ہے، ان کو سمجھ ہوتی تو ہماری طرح کا انکار کر دیتے. یہاں تک کہ یہ جو بات ہے کہ نبیوں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ سے ایسے ہی پسے ہوئے طبقے کے لوگ تھے، معاشرے کے وہ لوگ تھے جن پر ظلم کیا جاتا تھا، غریب لوگ۔ اور یہاں پر وہی چیز آئی ہے اور اسی بات کو بتایا گیا ہے، بادیر رائی۔ یہ بادیر رائی کیا ہوتا ہے دیکھا جائے تو، یہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی وہی لوگ کر رہے ہیں جو ہم میں سے ادنا درجے کے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں سے بظام خود رذیل اور گھٹیا لوگ ہیں، یعنی ان کے نزدیک رذیل اور گھٹیا لوگ تھے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہی لوگ اصل میں عقل مند تھے۔ صحیح، انہوں نے عقل مندی کا کام کیا تبھی تو وہ ایمان لے آئے۔ تو بادی رائے کا مطلب ہے سرسری نظر والے، یعنی یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھا جائے تو نوح علیہ السلام قوم کے ملا نے کہا تھا، لیکن خود مکہ کے جو سردار تھے وہ بھی یہی جملہ کہہ رہے تھے، یہی بات کہہ رہے تھے۔ تو ان کو اعتراض تھا کہ یہ تو بصیرت سے محروم لوگ ہیں، تو انہوں نے تمہاری پیروی کی تو کیا بڑی بات ہے۔ اب یہ جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے انہی لوگوں نے رسولوں کی پیروی کی، یہاں تک کہ رسولوں کے لیے ایک نشانی سمجھ لی گئی، جیسے کہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بات تاریخ کے ہر دور میں سامنے آتی رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے رسولوں کی دعوت کو اپنانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں کمتر سمجھے جاتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جو صاحب حیثیت نہیں ہوتے، جو خوشحال طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی مالدار نہیں ہوتے۔ تو یہ چیز پیغمبروں کے ساتھیوں کی علامت بن گئی۔ اسی لیے جب شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا، تو اس میں ایک بات یہ بھی پوچھی کہ اس کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، کمزور لوگ۔ جس پر ہرقل نے کہا، رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ سے رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رسولوں کی تکذیب کرتے رہے ہیں۔ تو دنیا کی حیثیت سے ان لوگوں کی حیثیت بھلے ہی نہیں تھی یا کم تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ آخرت میں ان کا مقام اللہ کے یہاں پر کیا ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ آل یاسر جو تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آل یاسر صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ بھی غلام طبقے کے لوگ تھے۔ اسی طرح خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، ایسا تم کیا عمل کرتے ہو کہ مجھے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے سنائی دی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا درجہ ہے۔ اور دراصل یہاں پر ان لوگوں کو اور انکریج کرنے کے لیے بھی یہ باتیں تھیں کہ تاکہ وہ آگے بڑھیں۔ تو ایسا ہوتا آیا ہے ہمیشہ۔ تو ان کا درجہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مالدار لوگ اپنے نظریے کے حساب سے کمتر سمجھتے ہیں، تو یہی کمتر لوگ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے تعلق سے جو خوشخبری ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو حق کو سمجھنے کا معیار یا پیمانہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو قبول کرنے والے کون لوگ ہیں، امیر طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے۔ اسلام کبھی بھی یہ نظریہ ہمیں نہیں دیتا کہ جدھر میجورٹی ہو تم اس کو فالو کرو۔ تم یہ دیکھو کہ حق کس کے پاس ہے۔ اگر حق ہے کسی کے پاس، چاہے اس کو کم لوگ بھی فالو کر رہے ہیں، تو تم بھی اسی کو فالو کرو۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو، ادھر کی اس طرح سے تمہارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمتا من عندہ فامیت علیکم ان نلزمکموها وانتم لها کارہون۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیک دیں۔ ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت نبوت بھی عطا کی جو تمہیں نظر نہ آ رہی ہو، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر چپکا سکتے ہیں کہ تم ضرور ایمان ہی لاؤ؟ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جواب دیکھا جائے تو بہت دلیل پر مبنی تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے رحمت سے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اور یہاں پر رحمت سے مراد بعض مفسرین نے دراصل نبوت لی ہے، اور واقعی میں نوح علیہ السلام کو جو چیز دی گئی تھی یعنی نبوت، تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی۔ تو بعض نے یہاں پر بینہ سے مراد نبوت لی ہے اور بعض نے اس سے مراد ایمان اور یقین کی کیفیت لی ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد نبوت ہے اور بینہ سے مراد ایمان اور یقین ہے۔ تو بہرحال یہ بینہ اور رحمہ یہ دونوں بھی چیزیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی عنایات تھیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو نبوت عطا کی گئی، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا گیا اس کو، نبوت کو، اور ان کا اتنے دن ثابت قدمی سے جمع رہنا یا اتنے دن مسلسل دعوت کا کام کرتے رہنا 950 سال، تو یہ بھی دراصل دیکھا جائے تو ان پر رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ وہ جمے رہے ڈٹے رہے، ایسی قوم جو کہ مان کر ہی نہ دے رہی ہو، اور آپ خود اندازہ لگائیے اس قوم کا یا اس کی جہالت کا یا اس کی بدبختی کا کہ خود نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا زمین پر ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ان کی قوم سے بھی فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوں گے۔ کتنا سن کر ڈر لگتا ہے نا کہ کیسی ہٹ دھرم قوم ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو ہمیشہ دوسروں پر نظر رکھنی ہے، تو اپنے بارے میں بھی دیکھیں کہ ہم دوسروں پر نظر تو بہت رکھ لیتے ہیں کہ اچھا فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، اور بعض اوقات ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بری ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ لیکن ہم بھی سوچیں کہ کیا ہمارے سامنے جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے جو ہمارے دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے ہم پر لازم ہو جاتی ہے کہ ہم کو ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے، تو کیا ہمارا رویہ اس وقت سر جھکا دینے والوں میں سے ہوتا ہے یا سر اکڑا لینے سے، یعنی ہم بات نہیں مانیں گے؟ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، مجھے یقین ہے، اطمینان ہے کہ جو کام بھی میں کر رہا ہوں اس پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہم اسے بدل نہیں سکتے، تو ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی جو ہم کو ایمان کی دولت ملی ہے، ایمان کی نعمت ملی ہے، تو یہ تو نوح علیہ السلام پر بھی اور جو نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یہ سب دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ کی غضب کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، تو الحمدللہ ہم تو ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فضل اگر ہے، جیسے تم سمجھتے ہو کہ یہ تو بے حیثیت لوگ ہیں، ان پر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو دولت مند لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے، تو یہاں پر دولت پر نہیں بلکہ ایمان کو اس سے کمپیئر کیا گیا ہے کہ سرداری اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، فرعون سے بڑھ کر کوئی بادشاہ تھا بھلا آپ بتائیں، لیکن اللہ کے نزدیک ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا بدترین قسم کا وہ دشمن حق تھا، غرق کر دیا گیا اس کو، عبرت کا سامان بنا دیا گیا۔ پھر قارون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، یہ کیا کم دولت مند تھے؟ کیا ان کی سرداریاں نہیں تھیں؟ کوئی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی ان کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو اصل فضل، اصل رحمت تو کیا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے اصل اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر جاتے ہیں۔ تو دولت اور حشمت یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، دنیا کا سارا سامان اگر کسی کے پاس ہو تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی غریب لوگ ہیں جن کے پاس بچھانے کے لیے دری تک نہ ہو، لیکن ان کے پاس اگر ایمان ہے تو اللہ کے نزدیک وہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی اور سچا بندہ ہے۔ انلزمکموہا لفظ آیا ہے یہاں پر، دیکھا جائے تو پڑھنے میں بہت بڑا سا لگ رہا ہے نا یہ لفظ، لیکن صرف اردو میں ہم لازم بولتے ہیں نا جس کو، یا پھر لزامہ صرف فرقان میں ہم پڑھیں گے، تو لام زائی میم اس کا روٹ ورڈ ہے، کیا ہم تمہیں زبردستی منوائیں؟ تو سبت اور دوام کے لیے آتا ہے لفظ، اور اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی کسی چیز کا کسی ایک جگہ عرصہ دراز تک ٹھہرے رہنا یا چمٹے رہنا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس آخر کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں؟ تو ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، ایمان کی دولت سے نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خود نبوت دی، ان کے ماننے والوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور جب بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو نواز دیا اور تم لوگ تکذیب کر رہے ہو، تکذیب کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ریجیکٹ کر رہے ہو، تو پھر یہ رحمت اور ہدایت تمہارے حصے میں کس طرح آ سکتی ہے؟ یا ہم زبردستی تو اس کو تمہارے اوپر لازم نہیں کر سکتے، جب تم ہماری بات نہیں مان رہے ہو تو تم بھی ہمارے پیچھے نہ پڑو، چھوڑ دو اس کو، تم بھی ہم پر زبردستی نہ کرو، ہم بھی تم پر زبردستی نہیں کرتے۔ پھر نوح علیہ السلام کا جو مزید جواب بتایا گیا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں، کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اب یہاں پر اب نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہاری بات بھلا کیسے مان لوں، اور تمہاری بات ماننے کا میں کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا۔ یعنی تم مجھ سے اپنی بات منوانے کا کہہ رہے ہو کہ یہ رذیل لوگوں کو، جو ان کی نظر میں بے عزت لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو اپنے آپ سے دور کر دو، یہ کوئی شریف لوگ نہیں ہیں، تو میں تمہاری بات کر بھلا کیسے مانوں، میں تم سے کوئی دنیا میں اجرت تو نہیں مانگ رہا اس کام کی۔ اور یہی سب سے بڑا، آپ دیکھیں کہ انہیں ایک دلیل ہوتی ہے نبی کی بھی، اور جو نبوت کے جانشین ہوتے ہیں، یعنی جن کو نبوت کے بعد، نبیوں کے بعد وہ کام کرنا ہوتا ہے، دین کی دعوت کا کام، جو نبیوں کے جانشین ہوتے ہیں، دین کے دائی، تو ان کی پہچان، سب سے پہلی پہچان یہی ہے کہ وہ اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کام بہت ہی اعلی پائے کا کام ہے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا، یہ تو اللہ تعالیٰ جنہیں منتخب کرتا ہے اسی کی خوش قسمتی ہوتی ہے، سمجھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ تو اگر آپ کو ایک سچے دائی کو پہچاننا ہو تو اس کی پہلی نشانی ہی یہ ہوگی کہ وہ آپ سے کوئی اجر نہیں مانگے گا، اور اجر میں مال بھی آ جاتا ہے، تحفے تحائف بھی آ جاتے ہیں، ساتھ میں اس میں شہرت اور تعریف کی خواہش بھی آ جاتی ہے۔ کہ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں لیتے دین کا کام کرنے کے، تنخواہ نہیں لیتے، یا کچھ اور نہیں کرتے، حالانکہ تنخواہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ یہ کام تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ کو جانا آنا ہے، اس کے لیے تو لگیں گے، وہ بات نہیں ہو رہی ہے، کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جو دین کی طرف آتے ہیں اس لیے پیسے کمانے کے لیے، یہ تو بالکل ہی یعنی بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر ان کی نیت نہیں ہوتی کہ ان کو دنیا میں کوئی اس کا بدلہ یا صلہ ملے، لیکن اگر ساتھ میں مل جاتا ہے تو وہ خاص اس کے لیے کام کرنے نہیں آئے، نیت نہیں تھی ان کی، لیکن ساتھ میں ان کو مل گیا تو اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تمام مسجدوں کے مؤذن کی، جو فقیہ تھے، جو دین سکھاتے تھے، اور ایسے جتنے ادارے انہوں نے قائم کروائے تھے، ان سب کی تنخواہیں مقرر کی تھیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ آتے ہی دین کی طرف اس لیے کہ اس سے پیسہ کمائیں گے، تو ایکچولی وہ دین کو دین سمجھ کر نہیں آتے، دین کے کام کو اللہ کا کام سمجھ کر نہیں آتے، اور دین کے کام کا آخرت میں وہ بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ اس کو ایز اے بزنس کی طرح سمجھ کر اس طرف آتے ہیں۔ تو نبیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا خیر خواہ ہوتا ہے اپنی قوم کا کہ وہ کوئی بدلہ نہیں چاہتا، وہ تم سے نہ تعریف چاہتا ہے، نہ تم سے شہرت چاہتا ہے، نہ تم سے کوئی اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے، اور نہ ہی کوئی مال تم سے مانگتا ہے۔ سبھی نبیوں کی زندگی آپ دیکھیں گے، سوائے سلیمان علیہ السلام کی ہم دیکھتے ہیں، اور پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی دی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، کہیں پر بھی بظاہر ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ بہت مالدار تھے۔ ہمیشہ سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا معاملہ تھا کہ نبیوں کی اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے حفاظت فرماتا ہے اور اپنی قوم کے سب سے زیادہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں۔ عزت دیکھی جاتی ہے، دولت نہیں دیکھی جاتی۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، میں تو بے غرض ہوں، صرف نصیحت کر رہا ہوں۔ اور حدیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے الدین نصیحہ، کہ دین تو سراسر خیر خواہی ہے۔ اب ہم نے اس کو اردو میں اپنے معنوں میں لے لیا، ہم نصیحت کو بہت ہی بری چیز سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض وقت اگر آپ کوئی اچھی بات کسی کو بتانا چاہیں، سامنے والا منہ بنا لیتا ہے، کہتا ہے بس اب نصیحت نہ کرو ہم کو، یا اچھا اب شروع ہو گئی ان کی نصیحتیں۔ تو یہی حال انبیاء کرام کے ساتھ ان لوگوں کا ہوتا تھا جو اس وقت کے مالدار طبقے کے لوگ تھے۔ ان کو نبیوں کی بات اچھی نہیں لگتی تھی، نبی جو خیر خواہی کرتا تھا ان کو وہ بھی پسند نہیں آتا تھا۔ تو نبی کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں کوئی اپنے فائدے کے لیے تو نہیں کوئی کام کر رہا ہوں، بلکہ میں تو جو بھی کام کر رہا ہوں تمہارے اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، تمہارے بھلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کو آخرت میں کوئی تکلیف یا مصیبت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، حالانکہ ساری مشقتیں، ساری تکلیفیں یہ تو دنیا میں رسول برداشت کرتے ہیں، اور رسولوں کی پوری زندگی دراصل اس بات کی گواہ ہوتی ہے۔ کوئی ان پر اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتا کہ یہ مفاد پرست ہے رسول، یا نعوذ باللہ یہ تکلیفیں نہیں برداشت کر سکتے، خود ہم کو تو کہہ دیا عمل کرنے کے لیے، خود نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ رسولوں کی سیرت بے داغ ہوتی ہے، اور یہی بہت ہی بڑا دیکھا جاتا ان پر رحم ہے، خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ بچپن سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہو تم کہ ان کو دور کر دو، یہاں پر ترتہم کا لفظ آیا ہے۔ اس کا ترتہم کے ہم معنی دیکھیں گے، کیونکہ اور آگے بھی وہ لفظ آ رہا ہے، تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ توئے را دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اتردو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر دور کر دینا، ہٹا دینا۔ عربی لغت میں کہا جاتا ہے ترتہو، میں نے اسے بھگا دیا۔ پھر قرآن میں یہاں سے لے اس صورت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے، وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدْتُهُمْ، برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب اللہ کے عذاب سے کون میری مدد کر سکتا ہے۔ پھر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور ان کو مت نکالو، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ان مومنین کو حقیر سمجھ کر اپنے پاس سے نکالنے والا بھی نہیں ہوں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ عربی زبان میں ایک اور محاورہ بولا جاتا ہے، اَتْرَدَهُ السُّلْطَانُ وَتَرَدَهُ، بادشاہ نے اسے شہر بدر کر دیا، اور جہاں سکونت پذیر تھا وہاں سے نکال دینے کا حکم صادر فرما دیا۔ تو اس سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ترتہم یا تردہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ان کو ہٹاؤ، ان کو نکال دو، تب کہیں ہم آ کر تمہاری بات سنیں گے، یا ان کو ہٹا دو تو تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں واقعی یہ کوئی چیز ہے، کوئی دین ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سیم یہی سچویشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر بھی صادق آ رہی تھی۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا اعتراض ہی یہ تھا کہ ان ارازلوں کے ساتھ ہم بیٹھے، ہم تو اشراف میں سے ہیں، تو بھلا یہ کیسا دین ہے کہ جو اشراف کو اور یہ غریب طبقے کو ملا دے۔ ان لوگوں کا اعتراض تھا کہ ہم اور یہ جو غلام طبقے کے لوگ ہیں، ہم ایک چٹائی پر نہیں بیٹھیں گے، ہمارے لیے کچھ اور انتظام کیا جائے، کچھ اور نشست لگائی جائے، اور یہ غریب لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، دراصل حقارت ہے، یہ اپنے آپ کو متکبر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور تکبر کرنا ہے، اور یہ چیز تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ تو کہا گیا اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں یا نکال دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ کہ تم لوگوں کی اتنی بھی بات سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي، تزدری اعینکم لن یوتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین. اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم میں شمار ہوں گا. انہیں مخالفین کی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ تم تو ہم جیسے ایک انسان ہو. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں انسان ہی ہوں، میں نے کبھی دعویٰ تو نہیں کیا. میں نے کب دعویٰ کیا کہ تم مجھ پر اعتراض کرو کہ میں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں یا میں نے کہا کہ میں کچھ اور ہوں؟ ہاں اگر میں نے دعویٰ کیا ہوتا اور پھر میں نہ کر کے دکھاتا تو تب الگ بات تھی. میں نے تو کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں فرشتہ ہوں یا کچھ اور ہوں یا میرے پاس خزانے ہیں ملک کے. میرا دعویٰ تو بس صرف اتنا ہے کہ اللہ نے مجھے علم و عمل کا سیدھا راستہ دکھایا ہے، صحیح رہنمائی کی ہے میری، سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور اسی راستے کی طرف میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تم بھی فائدہ حاصل کر سکو. جو چیز میں نے اپنے لیے بھلی سمجھی وہی میں تمہیں اس کی دعوت دے رہا ہوں، تو لہٰذا تم اس کو قبول کرو. یہ تو مجھ پر کیوں الزام لگاتے ہو کہ میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوں، میرے پاس کوئی خزانے ہیں؟ تو میرے پاس تو کوئی خزانے ہیں ہی نہیں، میں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں یا میرے پاس خزانے ہیں یا میرے پاس کچھ غیب کی خبریں ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی آیت دلیلوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کہ جو نبی ہوتے تھے وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جتنا علم بتانا چاہتا، جتنا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہتا، وہ علم اتنا رکھتے تھے، اور عام انسانوں سے زیادہ ان کے پاس علم ہوتا تھا. ان کو وہی عین الیقین کی کیفیت حاصل ہوتی تھی جو عام انسانوں کو نہیں ہوتی. اسی بنا پر اپنے رسول جو ہے وہ ہمیشہ اپنی دعوت پر ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت دکھائی. کتنے بھی صبر آزما لمحات آئے ہوں، کتنی بھی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پائے ثبات میں تزلزل کبھی بھی نہیں آیا، لغزش نہیں آئی. تو یہ جو ان کا یقین ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو عین الیقین کی ان کے دل کی کیفیت کر دیتا ہے. ان کو اس بات کا پوری طرح یقین ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں وہی دراصل حق ہے. تو کہلوایا گیا کہ میں نہ تمہارا تنخواہ دار ہوں، نہ تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ کرتا ہوں. پھر تم مجھ سے کیسے مطالبہ کر سکتے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے پاس سے رخصت کر دوں؟ یہ تو تم جہالت کی باتیں برت رہے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تم سے بہت زیادہ بہتر لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو حق سمجھ کر قبول کیا، اور یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، تمہاری طرح سرکش ہٹ دھرم نہیں، نہ وہ مغرور ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک یہ معزز لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ایمان کی بنا پر، ان کی پرہیزگاری کی بنا پر، ان کے تقوی کی بنا پر. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو ناپنے کا معیار اور پیمانہ ہے وہ ہمارے دنیا دار لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ وہاں یہ نہیں دیکھیں کہ اچھا کون بہت خوبصورت ہے، کون بہت ہینڈسم ہے، کون بہت زیادہ مالدار ہے، کس کی بہت زیادہ شہرت ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں دیکھی جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر انسان کو اس کے ایمان اور عمل سے پرکھا جائے گا. بظاہر کوئی دیکھنے میں کتنا بھی کالا ہو، کتنا بھی کری شکل ہو، یا دنیا والوں کی نظر میں کیسا بھی شخص ہو، کتنا بھی غریب ہو، اس کی کوئی عزت نہ ہو، کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت زیادہ عزت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو پیمانے ہیں مجرم کے، تو وہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کے یہاں پیمانے یہ نہیں ہے کہ کون دولت میں زیادہ ہے اور کون شہرت میں زیادہ ہے. تو ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو متکبرین ہوتے ہیں ان کا جو معیار ہوتا ہے، ان کا جو پیمانہ ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نبی جو نبی ہے وہ نبی اپنے آپ کو بشریت سے ہٹا دے، یا وہ نبی بشر نہیں ہونا چاہیے، کچھ اور ہو تو ہو. اور ان کے نزدیک ایسا ہوتا ہے کہ اچھا نبی فلاں ہر وقت بس کرشمے دکھاتا رہے، ہر وقت وہ معجزات بتاتا رہے، ہر وقت اس سے کچھ کرامات کا صدور ہو. اور یہ معیار سیم اسی طرح سے آج ہمارے یہاں پر بھی بنا دیے گئے ہیں، یعنی خر کی عادت، جن سے اکثر معجزات کا صدور ہوتا ہے. مثال کے طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ اگر اچھا یہ نبی ہے تو مٹی پر نظر ڈالے اور وہ رسول کی نظر ڈالنے سے وہ مٹی سونا بن جائے، یا رسول یا جو نیک لوگ ہیں وہ فلاں فلاں چور کے بارے میں بتا دیں کہ کس چور نے چوری کی ہے، کب کی ہے، کہاں کی ہے، ان کے نام بھی بتا دیں. ان لوگوں کو رسول کا ایک عام انسان ہونا، بشر ہونا پسند ہی نہیں آتا. ان کے نزدیک یہ چیز زیادہ اہم ہوتی ہے کہ جو رسول ہے یا جو نیک لوگ ہیں وہ لوگ دنیا داری سے بالکل بے غرض ہو جائے، شادی بیاہ نہ کریں، ان کے بال بچے نہ ہوں، کھائیں پیئیں نہ، بازاروں میں نہ جائیں، خرید و فروخت نہ کریں، کچھ بھی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نبی ایسا ہونا چاہیے یا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو کھانے پینے سے دلچسپی نہ ہو، نکاح سے دلچسپی نہ ہو، بچوں سے دلچسپی نہ ہو، یا دنیا کی کسی بھی چیز سے دلچسپی نہ ہو. تو دیکھا جائے تو یہ جاہلانہ معیار صداقت ہے اور اسی کی تردید یہاں پر کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا، کفار کو ایک فیصلہ سنا دیا گیا کہ میرا ایسی باتوں کا ہرگز کچھ دعویٰ نہیں ہے، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ ایسا ہوتا ہے کہ میں مٹی پر نظر ڈالوں تو وہ سونا بن جاتی ہے، اور میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ تمہارے دل میں اس وقت کیا خیال آ رہا ہے، یا فلاں چوری فلاں شخص نے فلاں وقت کی تھی. میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، مجھے کھانے پینے کی ضروریات بھی محسوس ہوتی ہے، جو بشری تقاضے ہیں وہ مجھ پر بھی آتے ہیں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، میں ان سے مبرہ نہیں ہوں. آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں بنا لی گئیں. کچھ صوفیزم میں تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ایک ہوتا ہے کشف القبور اور ایک ہوتا ہے کشف القلوب، یہ دو ٹرم استعمال کی جاتی ہیں. کشف القلوب کا مطلب کہ تمہارے دل میں کیا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو، اور کشف القبور کا مطلب ہے کہ قبر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ بتا دیا جائے. تو آپ مجھے بتائیے بھلا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا علم اپنے رسولوں کو بھی نہیں دیا. غیب کی خبریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اور جتنا چاہتا ہوں دیتا ہوں. غیب کی خبریں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہوتی ہیں، کوئی نہیں جانتا اس کو. تو نہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں. ہاں، جن لوگوں کو تم نکالنے کا کہہ رہے ہو اور جن لوگوں کو تم دور کرنے کا کہہ رہے ہو میری نظروں سے، تو مجھے توقع ضرور ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک دراصل باعزت ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ یہ اچھے لوگ ہوں گے اللہ کے نزدیک، نہیں. کیونکہ کوئی انسان، کوئی رسول بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک شہید تھا، جنگ میں ایک شخص شہید ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو جنتی ہیں. اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم، اور وہ شخص تو اس وقت دوزخ کی آگ میں، یا اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کی تھی. ایک سوئی یا کچھ اس طرح کی کوئی چھوٹی سی چیز تھی، چادر تھی، جو اس نے چوری کر لی تھی مال غنیمت سے. لہٰذا وہ شہادت تو رہ گئی، وہ مال غنیمت سے چوری کرنے کا اس کو الٹی اس کو سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. تو ہم نہیں جانتے، بظاہر ایک شخص شہید بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کس بنا پر وہ شہادت پائی، اس کی نیت کیا تھی، تو اس کی بنا پر اس کو اجر ملے گا. تو کسی کے دل کا حال یہاں پر نوح علیہ السلام کی بات اور بہت ہی قابل غور ہے کہ جن کو تم ارازل سمجھ رہے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کون بچانے آئے گا؟ اور یہ جن لوگوں کو تم نکالنے کا کہہ رہے ہو، یہ تمہاری آنکھیں حکارت سے دیکھتی ہیں، تو ان کے نفس کا حال اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اگر میں کچھ کہتا ہوں ان کے بارے میں تو خود میں بھی ظالموں میں ہو جاؤں گا. تو تزدری آیونکم، تزدری کا مطلب ہوتا ہے حقیر سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں، جن کو پورے جملے کا مطلب ہوتا ہے تزدری حقیر سمجھتی ہیں. زا را یا، نظر حکارت سے دیکھنا، کسی کو اتنا حقیر سمجھنا کہ اس کی کوئی حیثیت اور شمار ہی نہ ہو. آگے دیکھیں، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین قال انما یاتیکم به اللہ انشاء وما انتم بمعجزین وما انتم بمعجزین. آخر کار ان لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں۔ قال انما یاتکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم ہو ربکم و الیہ ترجعون۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ یعنی وہی بات ہوتی ہے ہمیشہ کہ جو بھی حق کے انکاری ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے وہ عذاب لے آؤ، چیلنج کرتے ہیں اس طرح کا کہ وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دے رہے ہو۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ نقطہ بہت ہی بہترین ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، عذاب کا لانا نہ میرے اختیار میں ہے نہ مجھے اس کا علم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو لائے گا۔ اور اب میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اتنے دنوں سے دین کی دعوت تم کو دے رہا ہوں، توحید کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن تم ہو کے مان کر نہیں دے رہے ہو اور میری کوئی کوشش تمہارے لیے کارگر نہیں ہو سکی، لہٰذا اب تو وہ عذاب آئے گا ہی۔ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلیہ اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے تو میں خود جواب دے دوں گا اللہ تعالیٰ کو، اور یہ معاملہ میرے ذمے ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوں۔ لیکن تم جو جرم کر رہے ہو تم اس کے بارے میں بھی سوچ لو، اس کی ذمہ داری تم پر ہی آئے گی، ہاں میں اس سے بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو۔ وَسْنَ الْفُلْكَ بِآيُونِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، الذین ظلموا انہم مغرقون، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ ویسنع الفلک وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یعنی جب نوح علیہ السلام کشتی کو بنا رہے تھے تو اس وقت وہ لوگ کشتی کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے۔ بعض اسرائیلیہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ کشتی کو دیکھ کر کہتے کہ اچھا بھلا یہاں کون سا سمندر ہے، یہاں کون سا دریا ہے، یہ کون سی یہاں نہریں بہ رہی ہیں جس پر تم یہ کشتی چلاؤ گے، کہ تم زمین پر کشتی چلاؤ گے، اچھا یہ ٹوٹی پھوٹی کشتی یا ایسی کشتی تمہیں کہاں لے کے جائے گی، تو اس طرح کا مذاق بناتے تھے۔ یہ بات بھی بتائی جاتی کہ سب سے پہلے کشتی کا جو علم تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا نوح علیہ السلام کو، اور کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، تو سب سے پہلے جو کشتی بنائی گئی وہ نوح علیہ السلام نے بنائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں رہنمائی کی کہ اس طرح سے کشتی بناؤ جو سمندروں میں چلے گی، اس سمندر میں چلے گی۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ تم اگر مذاق اڑانا چاہتے تو اڑاؤ، ہم بھی پھر تم پر ہنسیں گے ایک دن، کیونکہ غرق ہونے والے کون تھے؟ وہی لوگ جو کہ مان کر نہیں دے رہے تھے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق إليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کر دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. اب جب کشتی بن گئی اور حکم آ گیا تو وہ تنور ابل پڑا. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ تنور اصل جو پانی نکلا تھا وہ تنور ہی میں سے نکلا تھا یا پھر زمین سے بلبلے نکلنے لگے تھے یا فوارے پھوٹنے لگے تھے زمین سے. تو یہاں پر قرآن کے الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طوفان کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کہیں سے بھی چشمہ پھوٹ پڑتا تھا، لیکن یہی تو ایک معجزہ تھا. تو وہ جو چشمہ پھوٹ پڑا، دیکھا جائے تو تنور میں کیا ہوتا ہے، تنور میں آگ ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور روٹیاں پکانے کے لیے جو ایک آگ جلائی جاتی ہے اس کو تنور کہتے ہیں. تا نون را اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ بڑا ظرف جس میں ایندھن جلا کر گرم کر لیا جاتا ہے پھر روٹیاں پکائی جاتی ہیں. تو خاص اس تنور سے جس میں آگ جل رہی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. اور یا پھر جو دوسری رائے ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمین سے ایک فوارہ جیسا پھوٹ پڑا جس میں بہت جوش یا زور تھا. تو جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اور جس چیز کا انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ وہ عذاب لے آؤ، اور نوح علیہ السلام پر بار بار طنز کرتے، کہتے جاتے کہ اچھا وہ عذاب ابھی تک نہیں آیا، یہ جب ان کو کشتی بناتے دیکھتے تو اچھا اے نوح کہ تم اب نبوت کرتے کرتے بڑے ہی بن گئے ہو، خشکی میں کشتی تیار کر رہے ہو کہ خشکی میں سے اس کو چلاؤ گے. تو پھر اب اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آیا. تو یہاں پر بعض لوگوں نے اسے روٹی بنانے کا تنور مراد لیا ہے، اور بعض لوگوں نے مخصوص جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے پانی کا، یا ایسی زمین ہوتی ہے جہاں سے بہت چھوٹے چھوٹے جھیرے جیسے نکل جاتے ہیں، تو ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی اور اوپر سے آسمان سے بھی بارش برسنے لگی. تو یہ پوری کثر نکال دی گئی سمجھیں. کہا جاتا ہے کہ اس کشتی میں ہر جوڑے کو لینے کے لیے کہا گیا تھا جانوروں میں سے، اور سورہ قمر میں بھی بتایا گیا ہے کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی، اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف سے چشمے پھوٹ نکلے، اور یہ دونوں طرح کا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے جو مقدور کر دیا گیا تھا. خاص تنور بھی مراد ہو سکتا ہے، اور زمین پر پورے کے پورے چشمے بن گئے، ہر طرف سے پانی ابل پڑا، اور بعد میں جو لفظ آتا ہے یہی پانی ان چشموں کے اندر جو سوراخ تھے ان کے اندر واپس چلا بھی گیا، یعنی زمین نے پانی اپنے اندر نگل لی. تو یہاں پر کہا گیا کہ سب کو سوار کروا لو جو ایمان والے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اور گھر والوں سے مراد یہاں پر وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، کیونکہ آگے چل کر ہم کو پتہ چل جائے گا کہ اہل ایمان ہی گھر والے ہوتے ہیں چاہے رشتہ داری ہو یا نہ ہو. اور اگر گھر کے بچے بھی، بیوی، بیٹے، بیٹیاں اگر ایمان والے نہ ہوں تو وہ اہل میں شامل نہیں ہوں گے. تو ان کو سوار کر لیا گیا، سوائے سب کو چھوڑ دیا گیا، صرف چند لوگوں کے جو ایمان لائے تھے ان کو سوار کر لیا گیا. اب یہاں پر کہا گیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کے نام کے ساتھ، یہ قرآن کا جو مقام ہے جہاں پر امالے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، مجریہا، حالانکہ را کے نیچے آپ کو کھڑا زیر دکھائی دے رہا ہوگا لیکن یہاں پر اس کو مجریہا و مرساہا پڑھتے ہیں، اس کو امالہ کہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سواری پر اگر جب سوار ہوا جائے تو اس وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, بسم اللہ کہہ کر ہم سواری پر سوار ہوں. جب سوار ہو جائیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, سورۃ زخرف میں ہم پڑھیں گے. پھر اور دوسری مسنون دعائیں بھی ملتی ہیں, تو قرآن کی دعا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواری پر بیٹھنے کی دعا سکھائی کہ ہم کون کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو جملہ ہے بسم اللہ, یہ بہت ہی پرانا جملہ ہے, یعنی نوح علیہ السلام کے وقت سے ہمیں نظر آتا ہے, اور یقیناً آدم علیہ السلام کے وقت بھی ہوگا, کیونکہ کسی بھی کام کی شروعات اللہ کے نام کے ساتھ کی جائے, چاہے کھانا کھا رہے ہوں, کہیں سواری پر بیٹھ رہے ہوں, کچھ بھی کام کر رہے ہوں تو بسم اللہ. اور یقین جانیے کہ عربوں میں ایک عادت اتنی اچھی ہے کہ اگر بچہ گر جاتا ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو جیسے ہم سی کہتے ہیں نا, یا کچھ اور اس طرح کی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں, ہائے گر گیا, ہائے ایسا ہو گیا, یا کچھ لوگوں کو امی کہنے کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہوئی امی اس طرح سے کہتے ہیں. عرب لوگ, یہاں کی خواتین کو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ہر بات میں بسم اللہ, اگر بچہ گر بھی گئے تو بسم اللہ, ماشاء اللہ قوت, ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ, یہ سب سبحان اللہ, اس طرح کے جملے بولتی ہیں. تو ہر کام کی شروعات بسم اللہ کہہ کر کرنی چاہیے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید ہمیں کی ہے کہ ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کی جائے, سورہ فاتحہ کے وقت ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا بسم اللہ کے بارے میں, تو یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی ہے. آیت نمبر 42, وَهِيَ تَجْرِبِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا, بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ نہ رہے. قال ساوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا, بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا, میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا, آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. اب یہاں پر نوح علیہ السلام جانتے تھے, کیونکہ وہ نبی تھے اللہ کے, اور ان کو معلوم تھا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں. جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے, جو ان کے دو تین بیٹے تھے, اور یہ بیٹا دراصل وہ بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا. تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ اس کشتی میں وہی سوار ہوں گے جو ایمان لائے تھے. اب آپ دیکھیں کہ والد کی محبت اور آخر وقت تک والدین کی محبت بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہتی ہے, کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ بچے بات مان لیں, بچے بات سن لیں. اور یہاں پر ہمیں بہت ہی بہترین پہلو, یعنی ایک نیچرل چیز نظر آتی ہے کہ انسان کتنا بھی چاہے, یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین بہت نیک ہوتے ہیں اور اولاد نافرمان ہوتی ہے, بعض اوقات اولاد نیک ہوتی ہے اور والدین اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں. تو یہاں پر قدرتی بات بتائی گئی کہ والد کو تو بیٹے سے محبت ہوگی ہی, والد اتنی محبت سے سمجھا بھی رہے ہیں کہ بیٹا آج کوئی چیز نہیں بچانے والی. اور آپ دیکھیں کہ وہی نوجوانی کی سوچ, جیسے آج کل کے نوجوان ہیں کہ اچھا نہیں ہم کر لیں گے, جیسے روڈ کراس کرنا ہوتا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ نوجوان آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اتنا زیادہ اوور کانفیڈنس میں مبتلا ہے کہ گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تو یوں کراس کر لیں گے, اور پھر اسی چکر میں بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور بچے نہیں جانتے کہ انہوں نے اپنے والدین کو کتنی تکلیف میں ڈال دیا. تو اس لڑکے نے بھی کہا کہ میں کوئی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں, پہاڑ پر چڑھ جانے کی وجہ سے میں اس موج سے بچ جاؤں گا. اس کو عقل ہی نہیں تھی, اس کو سمجھ نہیں تھی. اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, ان اسرائیلی روایت سے, کہ اس کی صحبت ہی صحیح نہیں تھی, اس کی صحبت غیر مسلموں کے ساتھ تھی یا خیانت پیشہ لوگوں کے ساتھ تھی, اس بنا پر بھی وہ ایمان سے محروم رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں صحبت کا بڑا دخل ہے, والدین تو چاہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا چور اور ڈاکو بھی اگر ہوگا تو وہ چاہے گا کہ اس کا بچہ نیک بنے، وہ چور اور ڈاکو نہ بنے۔ تو یہ تو نوح علیہ السلام تو پھر نبی تھے، آپ بھلا مجھے بتائیے کہ کیا کوئی نبی ایسے سوچ سکتا ہے کہ اس کا بیٹا ایمان نہ لائے؟ کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے نہیں چاہا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی نوح علیہ السلام کا نبی ہونا ان کے بیٹے کے کسی کام نہ آیا۔ تو دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فاطمہ محمد کی بیٹی اور اے صفیہ محمد کی پھوپھی، تمہیں جو بھی کچھ مانگنا ہو مجھ سے یہاں مانگ لو، میں دنیا میں تمہیں کچھ دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، لیکن آخرت میں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ تو آخرت میں نبی کی بیٹی ہونا یا نبی کے بیٹا ہونا یا دنیا میں بھی کوئی کام نہیں آ سکتا، انسان کو صرف اس کا ایمان اور عمل صالح ہی نجات کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ورنہ آپ کتنے بھی بڑے بڑے سہارے ڈھونڈ لیں، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو اپنا سب کچھ مان لیں، کہیں کہ اچھا انسان کہتا ہے کہ میں فلاں کا دامن تھام لوں گا، فلاں کو پکڑ لوں گا، فلاں سے بخشش کروا لوں گا، فلاں کے بارے میں کہہ دوں گا کہ وہ ہم تو ان کے بہت بڑے پیر اور مرید تھے، تو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ آپ بتائیں کہ نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی؟ کتنا ان کے اندر صبر، کتنا استقلال ہوگا، کتنی استقامت ہوگی، لیکن اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، اب بھلا بتائیے۔ پھر دوسرا جو اہم پوائنٹ ہم کو اس سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک خاندان کے اگر لوگ ہوں، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہوں، تو نبی کے خاندان کے لوگ بھی ایمان سے محروم رہ سکتے ہیں، وہ نبی کی طرح نیک نہیں بھی ہو سکتے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ ساری اولاد تو مسلمان تھی، لیکن آپ کا چچا ابو لہب وہ ایمان نہیں لایا، الٹا اسلام کا دشمن تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کو اتنا سپورٹ کرتے رہے، اتنا سپورٹ کرتے رہے، دیکھا جائے تو پوری مکی زندگی میں 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک پر وہ رہے، ان کی وجہ سے بہت زیادہ دین کو تقویت ملی، اللہ کے رسول کی حیثیت پوزیشن بہت مضبوط رہی ان کی وجہ سے، لیکن اسلام قبول نہ کر سکے۔ تو نیکی کا معیار ہم کو یہ نہیں بنانا چاہیے کہ اچھا فلاں شخص، فلاں نیک لوگ، فلاں عالم، فلاں اسکالر، اچھا وہ تو درس دیتی ہیں لیکن ان کا بچہ تو ایسا ہے، وہ فلاں درس دیتی ہیں ان کی خالہ کے بیٹے کے بھائی کے بہن کے بچے ایسے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو شخص دین کا کام کرتا ہے اس کا خاندان تو کیا، اس کی آئندہ 7 نسلیں بھی پوری دیندار اور پوری پکی متقی اور مسلمان اور بہت ہی نیک ہوں۔ نسلیں تو نسلیں بلکہ ان کے پڑوسی تک نیک ہونے چاہیے، ہم سوچتے ہیں اچھا ان کے پڑوس میں رہتے ہیں اور پھر یہ کام، ایسا ہماری سوچ ہے، اچھا ان کے بچے ہیں اور ایسا کرتے ہیں، ایسا۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھا آپ درس دیتے ہیں، آپ کے بچے حافظ نہیں ہیں؟ تو یہ معیار ہے، ہم نے کیوں ایسے معیار بنا لیے ہیں؟ کیوں؟ انسان کسی اور کا مکلف بن ہی نہیں سکتا، میں صرف میری ذات کے لیے مکلف ہوں، آپ صرف اپنی ذات کے لیے مکلف ہیں، آپ کو بدل دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کو آپ کی رہنمائی کر سکتی ہوں، آپ کو صحیح راستہ بتا سکتی ہوں، یا اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں غلط راستے پر جا رہی ہوں اور آگے بھول بھلیاں ہیں تو آپ میری رہنمائی کر سکتی ہیں کہ دیکھیے ادھر مت جائیے، یہاں غلط راستہ ہے۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو ہمارے پاس وہ پاور ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو بدل دیں، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو ہماری، چاہے وہ ہمارے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ہمارے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں، کتنے بھی قریبی رشتے دار، ہم نہیں بدل سکتے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہیں اور وہ مشرک ہیں، مشرکہ ہیں وہ، جو کہ ابو بکر صدیق کی پہلی بیوی سمجھے، تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ضرور کرو، یعنی وہ تمہارے اچھے اخلاق رویے کی مستحق ہے۔ تو آپ بتائیں کہ مجھے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سابقون الاولون میں سے لوگ تھے، یہ انہوں نے اسلام کی خاطر ابو جہل کا اتنا زوردار تھپڑ کھایا تھا، اتنی بہادر تھی ماشاءاللہ، اللہ کے رسول کو توشہ باندھ کر دیا، اپنے دوپٹے سے اس کو باندھا، لیکن اپنی والدہ کو اسلام کی طرف کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی لانے کی؟ لیکن زبردستی نہیں کی انہوں نے۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، کہا رہا تھا کہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ بھویں تک پلکیں تک سفید ہو گئی تھیں، سو کے قریب ان کی عمر تھی، یا 100 سے زیادہ بتائی جاتی ہے بعض روایت میں. تو جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول کے پاس خود چل کر آئے اور کلمہ پڑھا، حالانکہ دن رات اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں دیکھ رہے تھے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے، لیکن اس وقت ہدایت نہیں ملی، اتنے سالوں کے بعد ہدایت ملی. تو جب وہ اپنی اتنی بڑھاپے کی حالت میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. آپ نے فرمایا کہ آپ نے کیوں تکلیف کی، میں آ جاتا، مجھے بلا لیا ہوتا. سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، کتنے بزی ہوں گے فتح مکہ کے وقت، لیکن آپ دیکھیں ان کا رویہ، ان کا اخلاق، ماشاءاللہ. اللہ کے رسول کی تو ہر بات ہم دیکھتے ہیں نا، کہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ کیسے ان کے وقت میں اتنی برکت تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی وقتوں میں ایسی برکت دے کہ الحمدللہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھانے والے بنے. اللہ کرے ایسا ہو. کوشش تو کرتے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ وقت ہی نہیں رہا ہے، وقت ہی بچتا نہیں ہے. تو بہرحال جو ان کے بیٹوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سارے بیٹوں میں سے یہ بیٹا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنان اور نام یام تھا. اسے نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں مت شامل ہو، لیکن اس نے بات نہیں مانی. اس کا خیال تھا کہ میں جب پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو یہ پانی کی لہریں مجھے بچا لے گی. اب یہ باپ اور بیٹے میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے فوراً اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام بھی نہیں بچا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو کہا تھا کہ میرے اہل والے بچ جائیں گے. تو آپ آگے دیکھیں کہ کیا جواب ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 44 دیکھ لیجئے. اور یہ والی جو آیت ہے، اس میں کے جو دو جملے ہیں جو ہم شروع میں پڑھیں گے، کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں بلاغت میں یہ اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے جملے ہیں. اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو یہاں فٹ ہوتا ہو، اس سے اچھے الفاظ آ ہی نہیں سکتے تھے. لوگ اس کے ذریعے سے مثالیں دیتے ہیں کہ اگر جملہ کہنا ہو تو ایسا جملہ ہونا چاہیے عربی زبان میں. سبحان اللہ، تو یوں ہی وہ لوگ قرآن کی حقانیت کے قائل نہیں ہو گئے تھے. قرآن سن کر ان کو فوراً محسوس ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے. یہاں تک کہ کفار مکہ بھی چھپ چھپ کر سنتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے. تو کہا گیا وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اور حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. ایک اور ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا. اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹک گئی یا جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ اے زمین پانی نگل جاؤ، اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جا. اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا، اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، کتنے دن تک پانی برستا رہا، اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک روایت موجود نہیں ہے، اپنے اپنے اندازے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ 40 دن تک بارش برستی رہی، کچھ کہتے ہیں کہ کئی دن بارش برستی رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارش تو صرف 40 دن برستی رہی، اس کے بعد پانی تھمنے کے لیے بہت ٹائم لگا، پانی اندر واپس زمین میں جذب ہونے کے لیے بہت ٹائم لگا، اور تب تک یہ لوگ کشتی ہی میں سوار تھے، اور اتنے دن تک کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی رہی. بہرحال یہ سارے اندازے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو جودی پہاڑ ہے کردستان کے علاقے میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرق جانب میں واقع ہے، اور بائبل میں بھی اس کشتی کے رکنے کی جگہ تقریباً اسی آس پاس کے علاقے کو بتایا گیا ہے. یعنی ہے تو وہ ایک ہی علاقہ لیکن پہاڑ تھوڑے سے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جودی جب سے نام اس کا ابھی تک وہی چلتا رہا ہے. یعنی جودی اس وقت مشہور تھا نام، قرآن میں بھی یہی نام آیا ہے، اور ابھی بھی یہ اسی نام سے مشہور ہے. تو جو طوفان نوح کی کیفیت تھی کہ مسلسل بارش ہوتی رہی، زمین سے بھی پانی نکلتا رہا اور آسمان سے بھی پانی برستا رہا، اور کئی دن تک یہ برستا رہا۔ پھر جب پانی کے لیے حکم ہوا کہ اے آسمان تھم جا اور اے زمین پانی نگل لے، تو اس وقت دھیرے دھیرے پانی اپنے اندر جذب ہوتا گیا اور پھر پوری زمین خشک کر دی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ طوفان نوح صرف اس طرف کے علاقے میں آیا تھا جہاں نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، یا اس کے آس پاس کے علاقے میں، اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ طوفان نوح دراصل پوری دنیا میں آیا تھا۔ اب اس کو جاننے کا کوئی سورس ہم کو کوئی سورس اگر فی الحال ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہاں طوفان نوح کا ذکر تقریباً ہر قوم کی تاریخ میں ملتا ہے، تو ہو سکتا ہے پوری زمین پر آیا ہو اور ہو سکتا ہے صرف اس علاقے میں آیا ہو، لیکن چونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا اور چونکہ لوگ تو بس وہی زندہ بچے تھے، ہو سکتا ہے اس وقت دنیا میں دوسری طرف آبادی نہ بھی ہو، تو کشتی میں جو لوگ سوار تھے انہی کی پھر نسلوں سے باقی کی نسلیں بنی اور پھر وہ لوگ بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ انہی لوگوں نے یہ بات پھر بتائی ہو سب لوگوں کو کہ اس طرح سے طوفان نوح جو آیا تھا، نوح علیہ السلام کے وقت جو طوفان آیا تھا، تو اس کی بنا پر تقریباً ہر ملک میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ ایک بڑا طوفان آیا تھا۔ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ یعنی جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں سوال کیا، اور دیکھا جائے تو یہ وہی بات تھی، انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی۔ اہل کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اور پیچھے بھی اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اپنے اہل گھر والوں کو ساتھ لے لو، تو نوح علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ گھر والوں سے مراد ان کی اولاد جو خونی رشتے ہیں وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اہل ایمان، ایک دین والے لوگ، ایک نظریے والے لوگ، وہ سب اہل ہوں گے، اور چاہے خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ آپ کے گھر والوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام نے شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر اللہ تعالی سے دعا کی، اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے گا، اس لیے اس کے بارے میں التجا کی، استدعا کی۔ نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا، یعنی کیونکہ وہ ان کی نسل سے تھا، ان کا خود کا خون تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دینی کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرما دی کہ نہیں، دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تمہارے گھرانے میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو یا بیوی ہو، لیکن وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں کہلائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں تھا، جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی بھی کسی کو بچانے پر قادر نہیں۔ اب ہمیں سوچ لینا چاہیے اور الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جب نبی نہیں بچا سکتے اپنے بچوں کو، تو بھلا کوئی پیر، فقیر، کوئی سجادہ نشین یا کوئی اور ولی، بزرگ بھلا کیسے کسی کو بچا سکیں گے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم انہی کا دامن پکڑ لیں گے، ہمیں عمل صالح کی بھلا کیا ضرورت، ہم تو فلاں نبی کا دامن پکڑ لیں گے یا فلاں ولی کا دامن پکڑ لیں گے۔ تو عمل صالح کے بغیر کسی بھی، کتنی بھی قریبی رشتہ داری ہو، کوئی کام نہیں آئے گی۔ آپ نے کسی سے کیسے بھی اپنی وابستگی قائم کر لی تھی یا تعلق قائم کر لیا تھا، لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر نوح علیہ السلام نبی تھے، تو ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ نبیوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی جائے گی تو وہ اس سے پرہیز کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نوح علیہ السلام کو لگا کہ یہ بات اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذک ان تکون من الجاہلین، کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے، اپنے آپ کو اس طرح کا نہ بنا لے۔ تو یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر جاہل سے مراد یہ وہ عام والا لفظ نہیں ہے جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ نوح علیہ السلام 900 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، کیا اللہ نہ کرے ان کے اندر ایمان کی کمی تھی؟ ایسا نہیں تھا، تو جاہلیت کا کوئی شائبہ بھی ان کے اندر نہیں تھا۔ لیکن انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار تقوی کے معیار پر قائم رہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے مقرر کیا ہے۔ بعض اوقات نفسیات کی کمزوری کی بنا پر یا کسی اور کمزوری کی بنا پر کچھ نہ کچھ اس اعلیٰ معیار سے انسان تھوڑا سا تقوی کے لیول پر نیچے آ جاتا ہے، یعنی نیچے کے لیول پر اس کا تقوی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ نبی جس اعلیٰ اخلاق اور معیار پر ہونا چاہیے، تقوی کے جس اعلیٰ معیار پر ہونا چاہیے، اگر بشری کمزوری کی بنا پر وہ تھوڑا سا اس تقوی میں ان کی کمی ہو گئی تو فوراً ٹوک دیا گیا۔ اور نبیوں کو جب اس بات کا احساس ہو جاتا کہ ہم اس معیار مطلوب سے نیچے آ رہے ہیں، وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے، اور ان کو اپنی غلطی پر یا غلطی کی اصلاح کرنے میں، اس پر شرمندہ ہونے میں کوئی آر نہیں محسوس ہوتی تھی، وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے تھے۔ تو آپ نوح علیہ السلام کی اخلاقی بلندی کا اندازہ لگائیے، کتنا بڑا ثبوت ہے ان کا کہ ابھی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہوا، اس نظارے سے کلیجہ منہ کو تو آ رہا ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں متنوع فرمایا تو فوراً جس بیٹے کے حق میں دعا کر رہے تھے اس کو فوراً چھوڑ دیا، اور فوراً اپنے رویے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ بے پر اس اپنے ابھی جو دل کو چوٹ لگی تھی ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اور ان کو فکر اس بات کی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ ناراض ہو جائے کہیں، تو فوراً دعا کرنے لگے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ ایک ہمیں بڑی نصیحت دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا انصاف کیسا بے لاگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر نبیوں کی بات بھی نہیں مانی جاتی کہ اگر ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو نبی کا، اور نبی بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتنی پابندی کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح نہیں کرتا تھا تو وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو بھلا بتائیے کہ آج کل جو عیسائیوں نے جو طریقہ اختیار کر لیا ہے، یا یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہم کو چھڑا لیں گے۔ پھر عیسائیوں نے یہ عقیدہ نکال لیا کہ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام تو ہماری خاطر سولی پر چڑھ گئے، ہمارے بھی گناہوں کا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا اور اپنی جان دے دی، لہذا اب ہم تو جو چاہیں کریں۔ پھر مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو امت محمدیہ ہیں اور آخری نبی کے امتی ہیں، ہم بھی بخشے بخشائے ہیں۔ تو کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی بادشاہت میں کسی کی نہیں چل سکتی، وہاں پر اسی کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم۔ حکم ہوا اے نوح، اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور جو کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلُ۔ ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سورس نہیں تھے جاننے کے، اور ویسے بھی کوئی بھی تاریخ قرآن سے زیادہ اوتھینٹک نہیں ہو سکتی. قرآن ہی نے ہمیں نبیوں کے واقعات بتائے، اصل جو ہسٹری ہمیں پتہ چلتی ہے وہ قرآن سے پتہ چلتی ہے، اور اس کی اوتھینٹسٹی سے بڑھ کر کسی اور کی اوتھینٹسٹی ہو ہی نہیں سکتی قرآن سے بڑھ کر. تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہم ہی تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ نہیں جانتے تھے. اور کس لیے بتایا؟ تاکہ آپ صبر کریں. نوح علیہ السلام کی جیسا صبر، نوح علیہ السلام نے کتنے سال صبر کیا، اور آخر کار آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ہی کو بچایا اور ان کے پیروکاروں کو. تو لہٰذا انجام کار متقیوں کے حق میں ہوتا ہے. یعنی آپ بھی صبر کر رہے ہیں، کفار مکہ آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف دعوت پیش کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی بات نہیں مان رہے. آپ بھی صبر سے کام لے رہے ہیں، نوح علیہ السلام نے بھی صبر سے کام لیا تھا، آخر کار فائدہ ایمان والوں کا ہوا، صبر کرنے والوں کا ہوا. تو آپ بھی صبر کریے، آپ ہی کے حق میں آخر کار فیصلہ ہوگا اور آپ ہی کو فتح اور نصرت اور کامیابی ملے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء ما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين